ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سورة الكهف کی آیت نمبر 83 سے ہم شروع کریں گے آج کے سبق کا آغاز چونکہ ایک نیا فتنہ ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے تو تھوڑی سی بات کی ضرورت ہے سورة بنی اسرائیل ہی کے اینڈ پہ اور خاص طور پہ پھر سورة کہف کے شروع میں یہ بات دیکھی تھی کہ یہود مدینہ کے کہنے پر قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوال پوچھے تھے جس کی وجہ سے سورة الکہف اور سورة بنی اسرائیل کا کافی حصہ نازل ہوا آج ہم تیسرے سوال پہ پہنچ گئے ہیں یہود نے ذوالقرنین کے بارے میں یہ سوال کروایا تھا کہ یہ بتائیے کہ یہ کون ہے اب اس پہ بہت سارے آپ کے ذہن میں کوئسچن آنے چاہیے لکھ لیجئے فائدہ ہوگا پہلی بات ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں کیوں پوچھوایا یہود نے سب سے بڑا تو ایک ذہن میں کوئسچن یہ آتا ہے دوسری بات ہے کہ ذوالقرنین کون تھا اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جو قصہ یہاں بیان کیا گیا ہے اس میں ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے تو چند باتیں ذوالقرنین کے بارے میں نوٹ کرتے ہیں اسی میں انشاءاللہ آپ کو یہود کے ہاں اس کا جو مقام تھا وہ سمجھ آئے گا اپنے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہود ذوالقرنین کو ایک لیڈر مانتے تھے ایک محسن مانتے تھے جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہر ملک اور قوم کے پاس کوئی ایک بڑا ہوتا ہے جو ان کا بہت بڑا محسن ہے جو ایک قومی ہیرو آپ کہہ لیجئے کہ ذوالقرنین بنی اسرائیل کے ہاں ایک قومی ہیرو کی نظر سے پہچانے جاتے تھے اور ذوالقرنین کے بارے میں اس دور سے لے کر آج تک مفسرین نے بہت کھوج پرکھ کی تقریباً 20ویں صدی یہ جو ابھی گزر رہی ہے 20th آپ جانتے ہیں 20 فلاں 20 اس کے شروع میں بھی مفسرین کو ذوالقرنین کے بارے میں نہیں پتا تھا عام طور پہ جو کانسیپٹ آپ کو اس دور کی تفاسیر میں بھی ملے گا وہ سکندر اعظم کو ذوالقرنین کہتے تھے کیونکہ جس طرح قرآن پاک میں ذوالقرنین کی فتوحات کا تذکرہ ہے جو بھی ہم پڑھنے والے ہیں تو یہی تذکرہ تاریخ میں سکندر اعظم کے نام پر ہے لیکن اگر ہم اس کردار کو کھولیں جو اصل میں یہاں آج موضوع بھی ہے کہ جب ایک مسلمان خدا خوفی رکھنے والے اللہ سے ڈرنے والے مسلمان کو فتوحات ملتی ہیں دنیا میں ترقی کرتا ہے تو انسانیت کو فائدہ دیتا ہے اس کے برعکس اللہ سے دور نہ ماننے والے اللہ سے بے خوف لوگ جب ان کو اقتدار ملتا ہے تو وہ دنیا کا جینا دھوبر کر دیتے ہیں تو وہ کردار بالکل فرق تھا بہرحال اب جو ریسرچز ہوئی اور اس پہ اب آلموسٹ مفسرین کا اتفاق ہے کہ ذوالقرنین قدیم ایران کے بادشاہ خسرو کا نام ہے کہ خسرو سائرس کہتے ہیں اس کو لقب اس کا سائرس تھا اردو میں آپ نے خسرو کا نام سنا ہوگا کہ خسرو کاف یا خا واو راسین بھی ڈالتے ہیں اور خسرو بھی ڈالتے ہیں کہتے ہیں کہ ذوالقرنین سے مراد یہ شخص ہے اس کی خوبی کیا ہے سمجھ لیجئے یہ اس دور کی باتیں ہیں کہ ایران دو حصوں میں بٹا ہوا تھا ایک الگ ریاست تھی، ایک دوسری تھی، ایک کو پارس کہتے تھے، دوسرے کے فارس کہتے تھے۔ دونوں کو جو نام دو الگ دیے تھے، کہہ لیجیے کہ ایک ساؤتھ ایران تھا اور ایک نارتھ تھا۔ کہ خسرو نے اپنے دور میں ان دونوں کو ملا کر ایک یونائٹیڈ ایران بنایا، جیسے آپ یونائٹیڈ نیشنز کی بات کرتے ہیں نا، یعنی اس کے دور سے ایران کا سنہرا دور، گولڈن ٹائم شروع ہوا۔ دو مملکتوں کو چونکہ اس نے جوڑا تھا تو اس کو پھر ذوالقرنین کہنے لگے۔ قرن کہتے ہیں سرے کو، ایج کو، سینگ کو بھی قرن کہتے ہیں، پیچھے بھی ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ کہتے کہ اس کے سر پہ جو تاج ہوتا تھا اس پہ دو چھوٹے چھوٹے سینگ تھے، یعنی ایک پارس اور ایک فارس۔ یہ آپ میں سے اگر کوئی جرمنی جا چکا ہے تو وہ اس کو بات بڑی سمجھ آئے گی۔ آپ لوگوں نے اگر برلن کا کبھی ٹریول کیا ہو تو پہلی دفعہ ہی آپ کو وہ اپنے شہر کا جب وزٹ کراتے ہیں تو وہ دیوار دکھاتے ہیں، جو پہلے ایک سائڈ اور دوسری سائڈ کے بیچ میں دیوار تھی، کافی عرصہ رہی لیکن پھر وہ دیوار ٹوٹی اور اب پورا جرمنی جو ہے وہ ایک بن چکا ہے۔ تو جس کے ہاتھوں ہوا ظاہر ہے کہ لوگ اس سے خوش ہیں، ورنہ حال کیا ہو گیا تھا کہ ایک سائڈ بالکل تباہ و برباد ہو چکی تھی، غربت اتنی تھی اور دوسری طرف عمارت بہت تھی، تو اس سے ملک میں چوریاں، چکاریاں اور قانون شکنیاں ہونے لگیں۔ بالآخر اس کو پھر تڑوا دیا گیا۔ تو وہاں سے کہہ لیجئے کہ جرمنی یا برلن ان کا دارالخلافہ ہے، تو اس تاتے سے ان کا یہ سب کچھ ہوا۔ تو کہہ لیجئے کہ یہ محسن تھا، اس کے دور میں بنی اسرائیل کو عزت ملی تھی۔ یہاں اسی کا تذکرہ ہے، آئیے تھوڑا سا پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کون کس سے؟ مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کس کے بارے میں؟ عن ذوالقرنین، ذوالقرنین کے بارے میں۔ ذی ذو ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا ذو حظ، ذو انتقام، ذو والا اون کرتا ہے کسی کو، تو زی ان کی وجہ سے آ گیا ذوالقرنین، ذوالقرنین کے بارے میں۔ اچھا یہاں نوٹ کیجئے، جب آپ یہاں پڑھیں گے تو ان ذوالقرنین ہے، لیکن عام طور پہ آپ کیا بولیں گے؟ ذوالقرنین۔ اصل زو ہے، یہ ان کی وجہ سے زی آ رہا ہے، اس لیے ان کو ہٹا دیں تو پھر زو بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ذوالقرنین کے بارے میں یہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ساتلو علیکم منہ ذکرہ، ان قریب میں تم کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، اس کا حال تمہیں بتاؤں گا۔ اگر آپ اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز پڑھنا چاہیں تو ترجمان القرآن تفسیر ہے مولانا عبد الکلام آزاد کی، انہوں نے اس پر بہت تفصیل سے بات کی ہے، اور انہوں نے تاریخ کو جوڑ کر بتایا ہے کہ قدیم ایران کا بادشاہ کیخسرو جو تھا وہی اصل میں ذوالقرنین تھا، اور پھر وہ آپ لوگوں نے بھی کچھ نہ کچھ تو سنا ہی ہوگا، شہنشاہ ایران تھا، رضا پہلوی کے دور میں کھدائی ہوئی تھی، اس کے دوران ایک فاتح بادشاہ کا مجسمہ نکلا تھا۔ جب اس مجسمے کو انہوں نے دیکھا تو اس کے پاس ایک مقبرہ بھی تھا، اس سے پتہ چلا کہ تقریباً 2500 سال پہلے اس جگہ پہ ذوالقرنین تھا، اور یہ مجسمہ اس کا ہے۔ اس مجسمے کے اوپر دو سینگ لگے ہوئے تھے، اس سے یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے الحمدللہ آج کے دور کے مفسرین کا اس پہ دل جم گیا۔ اب وہی بات کہ بنی اسرائیل کی اس میں اتنی دلچسپی کیوں ہے، انٹرسٹ کیا تھا؟ تو لکھ لیجئے کہ جب 87 قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے سے تقریباً 87 ایئرز اگو، عراق کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا، یروشلم کو تباہ کیا۔ یہ بات ہم سورہ بنی اسرائیل سے کئی بار بول چکے ہیں، فگرز نہ بھی یاد رہیں لیکن یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل کا یہ بڑا تاریک دور تھا۔ بخت نصر نے حملہ کیا، یروشلم کو تباہ کیا، شہر کی اکثریت کو تو تہ تہ کر دیا گیا، جو زندہ بچ گئے ان کو اپنے ساتھ ملا کر بابل میں لے گیا، بیبلینیا بولتے ہیں اس کو۔ تقریباً 150 سال تک بنی اسرائیل قید میں پڑے رہے، قید کی زندگی تھی۔ خیر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ایران کا بادشاہ کیخسرو، جس کا نام اب ہم پڑھنے والے ہیں، اس نے ایران کو یونائٹ کیا، متحد کیا، اس نے اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کیا، ایران سے نکل کر عراق میں آ گیا۔ مشرق وسطیٰ کے موجودہ نقشے کو اگر آپ نے کبھی دیکھا ہونا تو فلسطین، اسرائیل، اردن کا مشرقی حصہ، اسی طرح مغربی کنارہ اور لبنان، کہتے ہیں یہ سارا علاقہ اس وقت جو تھا وہ عرب، اس کو عراق ہی کہتے تھے۔ یعنی یہ آپ کو تھا کہ کچھ کچھ سالوں کے بعد علاقے ادھر سے ادھر ہوتے جاتے تھے۔ ساری بات کا خلاصہ کہ پھر اس بادشاہ نے آ کر اس شہر کو دوبارہ زندہ کیا، اور پھر حضرت عزیر کی قیادت میں بنی اسرائیل کا دوبارہ عروج شروع ہوا، تورات کو دوبارہ لکھا گیا۔ تو یہود ذوالقرنین کو اپنا محسن سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ سوال کیا۔ چلیے یہ تو اس کی شخصیت تھی. اب آپ ذرا سا نوٹ کیجئے کتنے سو سال پرانی شخصیت کو ہم پڑھ رہے ہیں. قبر میں اس کی ہڈیاں بھی شاید گل چکی ہوں. ہمارے محاورے کی اصطلاح میں باقی تو اللہ نوز دی بیسٹ, کس کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے گا کہ آج ہم جو قصہ پڑھیں گے اس میں اس کی کن خوبیوں کا ذکر ہے. یہاں سے پھر وہی بات یاد آ جاتی ہے جو حضرت ابراہیم نے کہی تھی اپنے لیے کہ اللہ وجعلی لسان صدقن فی الآخرین, اے اللہ میرا ذکر خیر بعد والوں میں قائم رکھنا. آپ نے میں نے اس میں سے یہ سیکھنا ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی بادشاہ نہیں بن رہا, ہم میں سے کوئی فتوحات کرنے والا کوئی نہیں, لیکن اس سارے قصے کو سنتے وقت یہ دعا کیجئے کہ اللہ آج اور اس سے اگلے بھی سالوں میں تو مجھے مہلت دے, میں خوب اچھے کام کروں, میں انسانیت کو نفع دوں, میں لوگوں کو فائدے دے کر جاؤں. پھر اس کے بعد 2-4-5 سو سال بعد بھی اگر کوئی ذکر کرے تو وہ میرا نام لے, تھی کوئی طاہرہ, تھی کوئی راشدہ, تھی کوئی فرح, نام لے لے کر لوگ آپ کو یاد کرے. یہ ہے اصل میں وہ چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کا جب ذکر خیر ہوتا ہے تو اس کے حق میں وہ حجت بنتا ہے. وجبت 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 کہا آپ نے, مراد کیا تھا کہ یہ اس پہ واجب ہو گئی. کہا کیا واجب ہو گئی؟ کہا جس کی بعد میں لوگوں نے تعریف کی اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی, اور جس کی لوگوں نے برائی بیان کی اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی. خیر آئیے تھوڑا سا جو آیتیں میں پڑھنے لگی, میں پہلے سے اس کا آپ کو خلاصہ دے دوں کیونکہ آیتیں بہت سمپل ہیں, لیکن جو مین تھیم ہے اس کا وہ نوٹ کیجئے. آج کے دور کے فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ سیاسی فتنہ ہے, پولیٹیشنز کا فتنہ, فتوحات کا فتنہ. جب دنیا میں کسی کو عروج حاصل ہوتا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پر, وہ جب مفتوح علاقوں میں قدم رکھتا ہے تو وہاں کی انڈسٹری کو زائل کرنا, پولٹری کو ختم کر دینا, بوم بلاسٹ کرنا, نہتے اور بے گناہ شہریوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھانا, آج کے دور کی یہ کہانی ہے. ذوالقرنین کی اس واقعے میں 3 فتوحات, یعنی وکٹوریس تھا وہ 3 مختلف علاقوں میں. اس نے علاقوں کو فتح کر کر کیا کیا؟ ایک جملہ لکھ لے جم بنا کر. علاقوں کو فتح کرنے سے زیادہ مشکل ہے دلوں کو فتح کرنا. اصل حکمران وہ ہے جس نے دلوں کو فتح کر لیا. اپنی زندگی کا ایک اصول بنائے, ایک ماں ہونے کے ناطے, ایک ساتھی ہونے کے ناطے, ایک نیبر ہونے کے ناطے, جو بھی رشتہ رنگ روپ اللہ نے آپ کو مجھے دیا ہے دلوں پہ فتح کریں. علامہ اقبال کا بھی شعر ہے کہ جو دلوں کو فتح کر دے وہی فاتح زمانہ ہے, اور ہمارے کلچر میں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ زبان شیری ملک گیری, جس کی زبان میٹھی ہے سارا ملک اس کے گن گاتا ہے. یاد رکھیے جب ہم زندگی میں اپنے اپنے کاموں پہ فائز کر دیے گئے ہوتے ہیں نا, جیسے ایز اے ماں بھی ہمیں ایک رول دیا گیا ہے, ایز اے بیوی بھی ہمارا ایک رول ہے, ایز اے استاد بھی ایک رول ہے, ایز اے ریسپشنسٹ بھی ہمارا رول ہے, آفس میں بیٹھنے والے بھی ہیں, اور آپ سب بھی اسٹوڈنٹس آپ کا بھی ایک رول ہے. بس دفعہ جب ہم اس رول کو ادا کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اس کی ادائیگی میں اتنا زیادہ ایفس اینڈ بٹس اور چوں چاں میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمارا مزاج خراب ہو جاتا ہے. سبق یاد نہیں ہو رہا, کتنا کروں, اوہو آدھا سوارا نہیں, رب ٹھیک تھا, ہر ہفتے ٹیسٹ. تو اس ریزنٹمنٹ کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ ٹیسٹ میں اچھے نمبر لے لیں گے, لیکن جس کے سامنے آپ نے یہ بدتمیزی کا جملہ یا غصے کا اور دکھ کا بول دیا نا, اس کے دل سے آپ اتر جائیں گے. زندگی میں گھر میں آپ نوٹ کریں تو آپ کو دن میں 10 دفعہ کم از کم, اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں, تو اس ایک جملے کے اوپر غور کرنے کا موقع ملے گا. کرتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کر بھی لیا تو راکھ ڈال دی. کام ہنستے ماتھے کریں, لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائیں, جو ہوتا ہے وہ کر لیں. کئی لوگ کہتے ہیں نا ماما پھر آپ کام نہ کیا کریں آپ اتنا, اگر ہمارے ساتھ بیڈ موڈ رکھتی ہیں. بھئی آپ اتنا احسان جو جتلا رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ بیٹھ جائیں, میں آپ کا کام کر دوں, لیکن آپ اپنا موڈ تو ٹھیک رکھیں. بعض بیویاں کھانے بنا کر تھڑک کر کے ٹیبل پہ رکھتی ہیں, کھا لیں, اب پکا دی ہے روٹی, بنا دی ہے چائے, یہ 5واں کپ ہے دن کا, اس سے بہت بہتر تھا آپ نہ کریں. تو یہاں آپ کو دکھے گا کہ یہ دلوں کو فتح کرنے والا حکمران تھا. 3 مہمات میں سے پہلی مہم سمجھتے ہیں نا, ایک بڑا کام, ایک بہت بڑا اس کا پروجیکٹ, مہم کو پروجیکٹ کہہ لیجیے آج کے دور میں, آپ اپنے اوپر لکھ لیں. 3 بڑے بڑے پروجیکٹ کیے ذوالقرنین نے اپنی زندگی میں. پہلا ایران سے مغرب میں بحر روم تک پورے علاقے کو تسخیر کی. اگر اللہ آپ کو شوق دے آج گھر جا کر گلوب کھولیے, آج کل تو اتنا آسان ہے آپ اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پہ کھولیں اور جدھر گھمائیں وہ لٹو گھومتا جاتا ہے، اوپر کر لے نیچے کر لے. آپ جا کے لکھیں گوگل میں گلوب یا موویبل گلوب، آپ کی لیپ ٹاپ پہ اتنے 3D قسم کے آ جائیں گے کہ مجھے تو خوف آتا ہے دیکھ کر، ایسا لگتا ہے پانی کے اندر میں گر جاؤں گی کیونکہ بہت زیادہ پانی ہے. تو بہرحال آپ جا کر اگر دیکھیں تو ایران سے لے کر بحیرہ روم تک ایک بڑا علاقہ اس نے مسخر کیا. دوسری اس کی مہم مشرق کی طرف بلوچستان سے مکران، یعنی یہ ہمارے اپنے ملک کے قریب تک ہے، وہاں تک اس نے لشکر کشی کی. اور شمال کی طرف اگر آپ اس کو دیکھیں، دا بحیرہ خضر اور بحیرہ اسود، بلیک سی جس کو کہتے ہیں، اس کے درمیان ایک پہاڑی سلسلہ ہے. یہ دیکھا جائے تو دنیا کا واقعی سکندر اعظم تھا. ذوالقرنین کی یہ فتوحات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی فتوحات سے بہت مشابہ ہیں. اگر آپ حضرت عمر کے 10 سال کھول کے دیکھیں، کہاں سے چلے، مدینہ سے کہاں پہنچ گئے، بالکل ذوالقرنین کو آپ کہہ سکتے ہیں بڑی مماثلت حاصل ہے کردار اور اپنی فتوحات کی روشنی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے. حضرت عمر کے دور میں بھی جزیرہ نما عرب سے مختلف سمتوں میں 3 لشکر گئے تھے، ایک شام کی طرف گیا تھا، ایک مصر کی طرف گیا تھا، اور دوسرے لشکر نے عراق کے بعد ایران کو فتح کیا تھا، جبکہ جو تیسرا لشکر تھا وہ شمال میں کوہ کاف کی طرف جا پہنچا تھا. تو بہرحال اب یہ کون تھا، تھوڑی سی اس کی پرسنالٹی دیکھیے. کہتے ہیں کہ ابتدائی عمر میں ایک چھوٹی سی مملکت کا ایک شہزادہ تھا. یاد رکھیے گا، ہر کام چھوٹے سے شروع ہوتا ہے، جیسے میں اور آپ بھی چھوٹے سے شروع ہوئے تھے. چھوٹے سے تھے، کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے، دودھ بھی پینا اللہ نے سکھا دیا، اس سے آج ہم ماشاءاللہ کتنے 5-6 فٹ کے بن گئے نا. ہر کام، ہر مہم، ہر پروجیکٹ، ہر اسکول، ہر آرگنائزیشن چھوٹے سے شروع ہوتا ہے. اسلام کی تو تاریخ دیکھ لیجئے، مدینہ کی تو پہلی مسجد بھی کچی تھی اور پہلا ممبر بھی ایک درخت کا تنا تھا. آج کی مسجد نبوی کو اور اس کو دیکھ لے کوئی. اور بیت اللہ میں جس دن جا کر اللہ کے نبی نے بت توڑے تھے اور جو وہاں کے حالات تھے، اس مکہ کو اور آج کے کو دیکھ لیجئے. اس بیت اللہ اور آج کے بیت اللہ میں کوئی مماثلت ہے؟ کل مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی کہ دنیا کی سب سے بڑی امبریلا آج حرم کے علاقے میں نافذ کی جائے گی. آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی. شوق میں لفظ حرم کے نام کے ساتھ ہی محبت آتی ہے. میں نے دیکھی 2-3 منٹ کی تھی، تو میں اس وقت حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو سوچ رہی تھی اور دل کے اندر دعا تھی کہ اللہ، جیسے ان کو نہیں پتہ تھا اتنی برکت ہوگی، اللہ ہمارے اسکول میں بھی برکت کرنا، ہماری بھی ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں پہ کوئی ایک ایسی چھتری اپنی رحمت کی ڈال دے. دیکھ کے مزہ آ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی گورے بھی دیکھتے ہوں گے، کیونکہ پہلی چیز، سب سے بڑی چیز، یہ تو لفظ بڑے مشہور ہیں نا آج کے دور میں. تو یاد رکھیے، آج اگر آپ اپنے کام کو صداقت کے ساتھ، لیاقت کے ساتھ، خوش خلقی کے ساتھ کر جاتے ہیں، جتنا ہوتا ہے کر لے، نہ ہو تو دعا مانگے اللہ اور کرا لے، اور ہمت، تھوڑا رک جائیں، تھوڑا کھڑا ہو جائیں، لیکن یہ دعا کریں کہ آپ کے نام کو اللہ اس جگہ کی ایک پہچان بنا دے، پھر آپ دیکھیے گا بعد میں کیا ہوگا. کون تھے؟ شہزادے تھے ابتدائی عمر میں. اب آپ دیکھیں ینگسٹر تھے نا، یہاں پھر ایک چیز نوٹ کریں، ینگس کا ایک اپنا ہی کریز ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اپنے ملک کے حالات دیکھ رہے تھے، حالات کچھ اتنے بگڑ گئے کہ کچھ لوگ ان کی جان کے در پہ ہو گئے. آج آخری لیسن ہے، پہلا بھی یاد کر لیجئے، اصحاب کہف کا قصہ تھا. پہلی 8 آیتوں کو 7 کو چھوڑیں، اس میں دنیا کی حقیقت اور بے ثباتی تھی نا، اور پھر آیت نمبر 9 سے غالباً اصحاب کہف کا قصہ شروع ہوتا. آج کا سبق بھی ایسے ہے، فرق اتنا ہے کہ ذوالقرنین کا قصہ ہم پہلے پڑھ رہے ہیں اور آخری 10 آیتیں ویسے ہیں جیسے بالکل شروع کی 9 آیتیں تھیں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے 2 سبق سکھا رہے ہیں. کبھی کبھی ایمان کے تقاضے، دین کے کام کرنے میں سب چلا جاتا ہے اصحاب کہف کی طرح. اور آج ہم سیکھیں گے کہ جب اللہ کے رستوں میں بندہ خالص ہو کے نکلتا ہے تو وہ مل جاتا ہے کہ جس کے بعد خطرہ لگ جاتا ہے کہ ہم منافق ہیں، ہمیں اللہ نے سارا کچھ دنیا میں ہی دینا ہے. حضرت عمر ایک دفعہ گرمی کی دوپہر میں بھوکے پیاسے کسی جگہ پہنچے اور کسی نے ان کو دودھ میں پانی ملا کر لسی پیش کی. بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، اور پینے لگے اور ہاتھ منہ کے پاس کر کے واپس کر دیا. دیکھنے والے نے کہا کہ عمر کیا ہوا، آپ کو تو اس کی حاجت تھی. کہا صرف اس احساس سے یہ ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ یہ نہ کہہ دے کہ عمر تیری ساری زندگی کی نیکیوں اور عبادتوں کے بدلے میں اس گرمی کی دوپہر میں پانی پلا دیا تھا. یعنی وہ ڈرتے تھے. پھر اتنا ملتا ہے, اور حضرت عمر کے دور میں اتنی دولت, اتنی بادشاہت تھی کہ عبد الرحمن بن عوف جب فوت ہوئے ان کے ورثے کو کلہاڑوں کے ساتھ کاٹا گیا, سونے کی صورت میں تھا. اتنے بڑے بڑے سونے کے ٹکڑے تھے, ایک ایک ازواج مطہرہ کو اتنی اتنی اشرفیوں کی تھیلیاں ملی تھیں. تو صحابہ روتے تھے اللہ کے نبی کو یاد کر کے, کہتے تھے کہ ایک وہ وقت تھا کہ ہمارے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے, ہمارا نبی کیا مشکلیں سہ گیا. تبوک کا سفر یاد کرتے تھے اور کہتے تھے آج ہمارے پاس اتنا ہے, لگتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہو گئے. آج کے اس قصے میں آپ اور میں یہی پڑھیں گے, گو کہ آج 2017 کے مسلمانوں کو اس پہ یقین نہیں آئے گا, کیونکہ آج میں نے آپ نے اسلام کا عروج نہیں دیکھا. آج اسلام کے ساتھ معذرت, آج اسلام کے ساتھ مظلومی, آج اسلام کے ساتھ تانے مینے ہیں. یقین کیجئے اسلام کا وہ دور گزر چکا کہ لوگ کہتے تھے کہ آج کے بعد اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوگا. انہی ادوار کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں نا, دنیا میں مانندے خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر ابھرے, ادھر ڈوبے ادھر ابھرے. کہتے تھے سورج جہاں سے ڈوب رہا ہے, مثال ہے کہ اب یہاں سے ڈوبے گا ناروے سے تو امریکہ میں نکلے گا, تو کہتے تھے کوئی بات نہیں, یہ بھی مسلمان ملک ہے تو وہ بھی ادھر ہے. اور ہارون رشید مسلمانوں کا ایک بادشاہ تھا, بڑا عدل پسند تھا. اتنی وسعت ہو گئی تھی مسلمانوں کے علاقوں میں کہ ایک بارش کو اڑتا دیکھ رہا ہے, بادل کو, بادل اڑتا دیکھ رہا ہے, برس نہیں رہا, ضرورت تھی بادل کی, بارشوں کی. تو جب بادل نہ برسا تو اس کو دیکھ کے کہتے تو یہاں نہیں برس رہا نا, تو جدھر بھی جا کے برسے گا تیرا خراج ہم مسلمانوں کو ہی ملنا ہے. لیکن آج ہمارے بچوں نے یہ نہیں دیکھا, اسی لیے تو ہم دکھی ہیں, اسی لیے تو ہم ہر وقت ایک ڈپریشن میں ہیں, کسی کو یہ نہ برا لگ جائے, ہماری یہ بات اچھی نہ ہو, باہر یہ نہ ہو. اسی لیے تمہارے بچے دوسروں کی نظروں میں, ہماری بیٹیاں نظروں میں. لیکن یاد رکھیے, یہاں سے ایک اور بات نوٹ کرے, فتنہ دجالیت, ذوالقرنین کا یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کے دور کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. صحیح احادیث جا کے پڑھیے, فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اسلام کو عروج ملے گا, ساری دنیا میں غلبہ مسلمانوں کا ہوگا. حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ جو عیسائی اس وقت پہ موجود ہوں گے وہ بھی اسلام میں آ جائیں گے, جو یہود نہیں مانیں گے ان سے مقابلہ ہوگا, ان کو وہ ختم کر دیں گے, اور پھر دنیا میں اتنی برکت کہ ایک انار پوری بستی کو کافی ہوگا, ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا, یہ ہوگا. تو یہ واقعہ آپ کو فتنہ دجالیت میں یہ بتا رہا ہے کہ ایک طرف دجال کو بھی خوبیاں ملنی ہیں لیکن اس کی جھوٹی ہوں گی, جو پیچھے سورت کے شروع میں سنا چکی ہوں. تو یہاں مسلمانوں کو امیدیں دلائی جا رہی ہیں, اور آج کے مسلمانوں کو اور آج کے حکمرانوں کو اس واقعے میں ایک تازیانہ دیا جا رہا ہے کہ ذرا ہوش کرو, تم سپر پاور نہیں ہو, تمہارے اوپر ایک سپریم پاور بھی ہے. ایک شخص جو ایک شہزادہ لاڈ اور اداؤں میں پلا ہوا تھا, ملک کے حالات جب بگڑے وہاں سے بھاگ گیا, جیسے اصحاب کہا بھاگے تھے اس بادشاہ کے فتنے سے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے, یہ شخص بھاگ گئے. کچھ عرصہ صحرا میں روح پوش رہے. اللہ کا حکم دیکھیے کہ یہ شہزادہ جب صحرا میں کچھ دیر چھپا, ادھر سے کسی نبی کا گزر ہوا, نبی کی تعلیمات پہنچ گئیں. بعض کہتے ہیں کہ زرتشت, زارا تا شینتا, زرتشت نام کے ایک نبی اس دور میں وہاں سے گزرے اور ان کی تعلیمات سے انہوں نے فائدہ اٹھایا, کردار بن گیا, نیک اور صالح ہو گئے. اب بادشاہی تو تھی, حضرت یوسف کو یاد کر لیں, نیک ماں باپ کے گھر سے اٹھے ہوئے تھے, بعد میں شاہی ماحول دیکھا بگڑے نہیں. ان کا حال اپوزٹ ہے, شاہی گھر سے نکلے لیکن اللہ نے دین دے دیا. آج میری آپ کی نسلوں کے دلوں میں بھی یہ ساری سچائی کب آئے گی؟ جب اللہ کی کتاب ان کے سامنے ہوگی. تو بعد والے حالات میں اللہ نے پھر جب ان کو وہ ساری خوبیاں مل گئیں, دیکھیں نا, دنیاوی تعلیم پہلے ہی تھی, دین کی ملی, دوبارہ اٹھے اور ایک نیک صالح بندہ مومن کا کردار ادا کیا. اور کہتے ہیں کہ ان کی خوبیاں آج تک کسی حکمران کے اندر دیکھی نہیں جا سکی آج کے دور میں. اب آئیے ذرا ہم مختصراً, بالکل سمپل سے لیسن ہے, خلاصہ یہ ہے کہ بی بینیفیشیل, لوگوں کے کام کے بن جاؤ. جو تمہیں اللہ نے سبب, ذریعہ, مین, ریسورس, اسکل, خوبی, کوئی نام لکھ لیں ایک ان میں سے تمہیں دیا ہے, اس کو اپنے ساتھ قبر میں نہ لے جانا, اس کو دے کے جاؤ, کیونکہ تمہیں دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے, کسی اور کو نہیں دیا. جس کا تمہیں چبھتا ہے تو وہ کہاں سے لائے, اس کو اللہ نے دیا ہی نہیں. تمہیں دیے تم دوسروں کو دے جاؤ، کل لوگ کہیں گے مجھے فلاں نے سکھایا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں 84 آیت، انا مکنا لہو فی الارضی، ہم نے اسے زمین میں تمکن دیا، اقتدار دیا، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور اسے ہر طرح کے اسباب اور وسائل عطا کیے۔ اسباب کا لفظ یہاں بار بار آئے گا، اس کو سمجھ لیجئے۔ سبب کہتے ہیں رسی کو، اردو میں آپ بولتے ہیں سبب بن گیا۔ رسی کیا کرتی ہے؟ دو چیزوں کو جوڑتی ہے، ایک سرا ایک طرف باندھ دیں، دوسرا دوسری طرف، تو آپ اس رسی کے اوپر سے بڑے بڑے دریا بھی عبور کر کے چلے جائیں گے۔ یہاں بھی یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو بہت سارے ریسورسز دیے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو مینس بھی دیتا ہے، سکلز بھی دیتا ہے، دنیاوی اسباب بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ کس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کوئی سبب پیدا کرے؟ میرے سامنے جو کمپیوٹر اس وقت میری آواز باہر لے جا رہا ہے، کیا یہ میری آپ کی طاقت تھی؟ یہ سبب اللہ نے پیدا کیا۔ تو لہٰذا پہلے دور میں رسی کی بہت اہمیت تھی۔ اونچے اونچے درخت ہوتے تھے، لوگوں نے درخت پہ چڑھنا ہوتا تھا، وہ ایسے گول لوپ سا بنا کے درخت کی کسی شاخ میں اٹکاتے تھے، نیچے سے اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھتے تھے، کھجورے اتارنے کے لیے رسیوں کو لے کر ٹاپتے تھے۔ اسی طرح سے بڑے بڑے پہاڑوں پہ آج بھی اگر آپ نے کوئی سین دیکھا ہو پاکستان آرمی کا، تو موٹی رسی کا ایک سرا اوپر کسی پہاڑ کی چوٹی پہ اٹکاتے ہیں، پھر اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہی بات ہے، پھر یہی کام چونکہ سیڑھی بھی کرتی ہے، تو سیڑھی کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہو گیا اسباب کے مطلب میں۔ یہاں مراد ہے ہر وہ چیز جو مقصد تک پہنچائے۔ دیکھیے میں بول رہی ہوں، میرا یہ بولنا ایک سبب ہے۔ کمپیوٹر بیچ میں ہے، نیٹ چل رہا ہے اس وقت، آپ کی یہ ساری چیزیں اسباب بن کر اس بات کو دوسروں کے کانوں تک لے جا رہی ہیں۔ بالکل یہی چیز یہاں پہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ریسورسز دیے اور وہ ان سارے ریسورسز کو استعمال کرتا ہوا فت با سببا اس نے ایک مہم کا سر و سامان کیا۔ یہیں سمجھ لیجئے کہ اسلام دولت کا دشمن نہیں ہے۔ آج ایک جو محرومی کے احساس کے تحت مسلمانوں کے دلوں میں خیال پیدا ہو گیا، دولت مند گناہ گار، خوبصورت لوگ گناہ گار جہنمی، بڑی گاڑی میں بیٹھنے والے لوگ منافق جہنمی، چونکہ احساس محرومی میں پلے ہیں نا، تو آج اسلام کے ساتھ کچھ نہیں دیکھتے۔ دو ایکسٹریم رویے ہیں اس وقت مسلمانوں کے آگے، ایک ان سے کچھ نہیں ہونا، یہ نکمے، یہ نکھٹو، یہ ڈس آرگنائزڈ، یہ بے ترتیب لوگ، وہ ہر وقت پاکستان اور مسلمانوں کی برائیاں کرتے ہیں، ہمتیں توڑتے ہیں، کیونکہ دیکھا ہی نہیں، مروبیت ہی اتنی ہے غیروں سے۔ اور دوسری طرف ایک دوسرا ریسورس کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو عزت ملنی تھی مسلمانوں کو مل گئی ہے، اب اور نہیں ملنی، اور وہ دوسروں کی عزتوں سے مروب ہیں۔ دونوں کے بیچ میں رہیے، یاد رکھے یہ بات ہمارے پیارے نبی کی باتوں سے ملتی ہے، اور تین دفعہ تو آیت قرآن میں ہے کہ اسلام لیسخرہ علی الدین کلہ، اسلام کے مزاج میں غلبہ ہے، جو اس کو دباتا ہے نا، اسی لیے تو پھر یہ اوپر آ جاتا ہے۔ سب سے زیادہ اسلام کے ساتھ لوگوں کی دشمنیاں کیوں ہیں؟ تو اسلام کب غالب ہوگا؟ جب دنیاوی سکلڈ لوگ اللہ کے خوف کے ساتھ اپنی سکلز کو لے کر نکلیں گے۔ بس آپ دیکھیے، ڈاکٹرز کون ہوں مسلم، سائنٹسٹ کون ہوں مسلمز، پائلٹ کون ہوں مسلمز، آپ دنیا کی ہر انڈسٹری کے آگے لکھیے مسلم، بٹ کون سا؟ پریکٹسنگ مسلم۔ اس دنیا کو چین ملے گا، ورنہ کیا ہوا، اس کو سمجھ لیجئے، سر عام اخباروں میں آپ پڑھ لیتے ہیں۔ آج دنیا میں ریسورس، طاقت، انرجی، ریسرچز کن کے پاس ہے؟ نان مسلمز کے پاس ہے۔ آپ دیکھیے جب اٹامک انرجی آئی، اٹامک انرجی ایک بہت بڑی انرجی تھی ڈسکوری میں، چونکہ خدا سے نہ ڈرنے والوں کے لیے ہاتھ میں تھی نا، تو اٹامک بم بن گیا۔ یہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ کیا ہوا تھا؟ اگر اس وقت عمر فاروق یا ذوالقرنین جیسا بادشاہ ہوتا تو یہ ظالمانہ کام کبھی نہ کرتا۔ جب ریسورسز غیر مسلموں اور اللہ سے نہ ڈرنے والوں کے ہاتھ میں جاتے ہیں نا، تو وہ لوگوں کے لیے فتنہ بنتے ہیں۔ یہاں بیٹھے ایک بٹن دبائیں، فلاں ملک کے لوگوں کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو آج ویپنز بنتے ہیں، آج اگر مسلمان یہ سب کام کر رہے ہوتے تو یہ ویپنز نہیں بنتے۔ مسلمان صرف وہ ویپن بناتا ہے جو دکھایا جائے، دیواروں پہ لگا دیا جائے، جس کا اظہار ہو۔ اسلحے کی نمائش اس کے استعمال سے بہتر ہے۔ یہی سورۃ توبہ میں پڑھ چکے ہیں، وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم اپنی تیاریاں خوب کر کے رکھو، اسلام اسلحے کی نمائش پسند کرتا ہے، اس کا استعمال پسند نہیں کرتا، آج اس کے اپوزٹ ہے۔ اس کے پاس ریسورسز ہے، اور اس کی دوسری مثال آپ لکھ لیں، یہی بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے ان کو ہتھیار بنانے سکھائے، انہوں نے اپنا ڈیفینس بنایا، زرہیں بنائیں، توپیں اور گولیاں نہیں بنائیں۔ تو یہاں سے ایک چھوٹی سی چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ ترقی کے ساتھ ساتھ خدا خوفی ہوگی تو انسانیت کو اس ترقی سے فائدہ ہوگا، اور سو آن۔